Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, who through His infinite grace and mercy has granted us the quality of iman, has enabled us to be present in one of His houses having performed our salah with jama'ah. We can't thank Allah subhanahu wa ta'ala enough for these bounties that He has granted us. We are indeed fortunate this evening to have within our midst Hazrat Maulana Dr. Tanveer Ahmad Khan Sahib, Dam al Barakatuhum, may Allah subhanahu wa ta'ala keep his shadow long over us with good health and strength, inshallah. Hazrat Dam al Barakatuhum was born in India, in Patiala state, where he spent his youth and he began the hifz of the Quran al-Kareem. The ustad under whom he was doing his hifz happened to transfer to Mota Barachia in Gujarat, as a result of which Hazrat and his co-students also accompanied their ustad, and Hazrat then completed his hifz there. After that, he proceeded to Madrasa Aminia in Delhi, where he began his study of Arabic, pursuing the alim's course. It was at this tender age where the inclination to connect himself to Hazrat Hakimul Ummat, Mujaddid-e Millat, Hazrat Maulana Ashraf Ali Sahib Thanvi Rahmatullah Alayh, took hold of his heart, and he began correspondence with Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayh, requesting to become baid to him. This was the latter portion of Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayh's life, and his practice at the time was, he used to initiate people with bayat but did not undertake their islah. His direction in this regard was that the individual should choose anyone amongst the khulafa of Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayh for his islahi ta'alluq. So with this in mind, Hazrat became bayat, and an individual from Hazrat's hometown visited him at the madrasa and informed Hazrat that he was on his way to Jalalabad in order to visit his muslih, who was the Khalifa of Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayh, Hazrat Masihul Ummat, Hazrat Maulana Masihullah Sahib Rahmatullah Alayh. May Allah subhanahu wa ta'ala fill his qabr with abundant nur, inshallah, and enable us to continue deriving his fuyuz and barakat, inshallah. So Hazrat started inquiring about what Hazrat Masihul Ummat Rahmatullah Alayh was like, his personality, his character, his appearance, his habits, etc. And thereafter informed him that, I will not accompany you on this visit, but the next time you are going to Jalalabad, inshallah, I will accompany you in order to meet Hazrat Masihul Ummat Rahmatullah Alayh. So as Allah subhanahu wa ta'ala planned it, about 2-3 months later, he accompanies this person and meets Hazrat Masihul Ummat Rahmatullah Alayh. And Hazrat was making aram at the time. His khadim at the time informed Hazrat Damad Barakatum and his companion also to rest. There were some beds that were outside the Majlis Khana. And while they sat down, Hazrat Rahmatullah Alayh came out of the Majlis Khana and tells his khadim, did I not instruct you, did I not inform you to come and tell me when the two buzrugs arrive? So Hazrat says, I am a young man, this person, we are looking at each other wondering now, who is Hazrat Ji Rahmatullah Alayh referring to? In other words, Hazrat Rahmatullah Alayh was expecting their arrival in Jalalabad. Thereafter, Hazrat Masihul Ummat Rahmatullah Alayh insisted that Hazrat Damat Barakatuhum leaves Madrasa Aminia and comes over to Jalalabad and continue his studies under Hazrat Rahmatullah Alayh. The relationship between Hazrat Ji Rahmatullah Alayh and Hazrat Maulana was so close that they used to have their meals together daily. Hazrat Ji Rahmatullah Alayh used to bring the meals out and they used to sit together and eat every day. So close were they. In fact, on one occasion, Hazrat Ji Rahmatullah Alayh mentioned to Hazrat that, you are not my murid. So Hazrat says, I was taken aback, wondering what Hazrat is saying. So he says, murids I have plenty, but you are my friend. Aap mere dost ho. Such a connection of informality existed between Hazrat and Hazrat Masihul Ummat Rahmatullah Alayh. Khair has continued his studies in Jalalabad to the intermediate level, after which he proceeded to Darul Uloom, Deoband. Thereafter, at the time of partition, Hazrat made hijrat and went over to Pakistan. Hazrat spent the initial stages in Bannu, in Peshawar, etc., where then he started frequenting the Khanqah of Hazrat Fakir Muhammad Sahab, Rahmatullah Alayh. And Hazrat was given the responsibility of running Hazrat Fakir Muhammad Sahab's Khanqah for a period of between 5 to 6 years. While in Jalalabad, obviously, Hazrat used to go regularly to Thana Bhawan, and Hazrat was exposed to the sohbat of Hazrat Hakim ul-Ummat rahmatullah alayh. Thereafter, he received ijazat from Hazrat Masih ul-Ummat rahmatullah alayh, as well as Hazrat Mawlana Fakir Muhammad Sahab rahmatullah alayh. It is now approximately for the past 6 years that Hazrat has been on constant safar. Hazrat explains that it is with difficulty that he spends 3 months at home in Pakistan. Normally in Ramadan, he goes for Umrah. The balance of the year, he is traveling to different parts of the world at his age. Hazrat Damat Barakatum is 85 years old. And he is constantly, approximately 8 months of the year, he is making safar. So considering his age, the difficulty he is taking upon himself in order to come to our shores, in order to benefit us, we should in turn take the maximum benefit that we can from the presence of Hazrat Damat Barakatuhum. We should sit with an open mind and listen attentively, not only with the ears that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us on our heads, but also with the ears within our hearts, so that we can capture, inshallah, the words of wisdom that Hazrat will furnish us with, inshallah. Hazrat said, Darkhas, thank you.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم میرے محترم علماء کرام بزرگان عظام اور میرے عزیز بھائیو یہ آیت مبارکہ کا جو ایک حصہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے انعام ہے اور اس میں ہر چیز کی تکمیل الیوم اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اکمال ہے اس کے اندر دین اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین تو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلا رہا تھا لیکن وہ مکمل نہیں تھا جزئی تھا ہر جگہ کے علاقے ان کے حالات کے مطابق اس سب سے بعد میں جو سب سے بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب آئی ہے وہ تو رہتا ہی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تفصیل لکل شیء ہدى و رحمۃ، تو معلوم ہے کہ اس میں تفصیل احکام بھی تھے. لیکن بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم تھی، کوئی بات مانتی نہیں تھی. جب کبھی موسیٰ علیہ السلام کچھ کہتے تھے، نہیں نہیں ہم نہیں کرتے. کہا بھائی تم یہاں اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تھوڑا سا ہمت کر لو، کچھ نہیں ہوگا. نہیں فضا بنتا ہو رب کا فقاتلا امنا ہاں پائز، یہاں پر آپ کا رب چلا جائے. اور کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کو خود دکھاؤ، ہم تو جب یقین کریں گے. کہیں کچھ کہہ رہے ہیں، پر اب سارا کلام پاک جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو ماننے والے لوگ تھے ان کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی. یہ تکمیل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد ہوئی کہ ایک ایسی قوم، ایک ایسا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جنہوں نے اطاعت کی انتہا کر دی. اس سے بڑھ کر کوئی اطاعت ہو نہیں سکتی تھی کسی انسان کی، اور اس اطاعت کے اندر ہر چیز کا لحاظ موجود ہے. وہاں شرک کا بھی لحاظ موجود ہے، وہاں عبادت کا بھی لحاظ ملحوظ ہے، وہاں ادب کا بھی لحاظ ملحوظ ہے. اور جن باتوں میں انہوں نے ذرا سی بھی کوتاہی کی تو اللہ میاں نے فوراً ڈانٹ پلا دی کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو، ایسا مت کرو. کیوں زور سے بولے لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم. صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے ہمیں یہ جرت نہیں ہوئی کہ ذرا سی بھی آواز نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بول سکے، سرگوشی کے ساتھ بولتے تھے. اور جب کھانے کے لیے رات کو بلایا، اب بیٹھے میں کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائے تو ہم سنیں گے. آیت نازل ہوگی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث. یہ اب انتظار میں کہ ہاں بس کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات بتا دیں جو ہمارے کام کی ہو. شوق تو تھا انہیں، مستانسین کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انسیت تھی اس بات سے، بڑا لگاؤ تھا کہ کوئی بات ہو جائے. لیکن اللہ میاں کہتے ہیں ان ذالک مکان یوزن نبی، یہ نبی کو اذا دے رہی تمہاری فیستحیی منکم، اب وہ تم سے شرماتے ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اٹھ کے چلے جاؤ، کیوں بیٹھے ہوئے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ نہیں شرماتا ان بات. معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو بھیجا. اس کے اندر پہلے تو یہ کہ دین کی تکمیل، شریعت کی تکمیل، احکام کی تکمیل، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا آیا وہ اتممت علیکم نعمتی، تو اتمام نعمت بھی ہو گیا کہ ساری نعمتیں چن چن کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جھولی خالی کر دی. میں موٹے سے الفاظوں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ میاں کی جھولی میں اب کچھ نہیں ہے، دے دیا جو کچھ دینا تھا انہوں نے. تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے. تو بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ ادب ہے عین کہ اللہ میاں کی اس اتمام کے اندر کوئی شرک کرنا کہ بھائی وہ تو کچھ اتمام پورا نہیں تھا، فلاں فلاں بات تو رکھ دی تھی، وہ تو بچ گئی، تو پھر تو یہ بات ہی غلط ہو گئی. بات یہ نہیں، ساری چیزیں ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کر دی. یہ دین اتنا مکمل ہے کہ اس کے اندر اب کوئی بھی آدمی انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بات جو ہے اس کے اندر غلط ہے. چاہے دنیا کی سائنس آ جائے، چاہے چاہے دنیا کی ٹیکنالوجی آ جائے چاہے کچھ بھی آ جائے، لیکن کسی جگہ بھی انگلی نہیں رکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راستے بھی بند کیے اور تمام نعمتوں کی تکمیل بھی کی. اب یہ جو زمانہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایجادات کا زمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے ایک نئی ایجاد جو ہے اس انسان کو عطا کر دی. عموم سابقہ میں دو پہیوں کی سائیکل بھی کسی نے نہیں بنائی، کسی تاریخ میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے دو پہیے ان کے اوپر بیٹھ کے سواری کر لی. اب تو جناب ہوائی جہاز سے اور راکٹ سے اور نہ جانے کس کس چیز سے ہم جو ہے سفر خلا میں کر رہے ہیں، کہیں بھاگ رہے ہیں، کہیں دوڑ رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے کے طور پر ہوا کو تابع کیا تھا، اس ہوا کی رفتار کو بھی اتنا رکھا تھا کہ کہیں اوپر بیٹھنے والی نیچے نہ گر پڑے. اگر آپ ہوائی جہاز میں سے کہیں ہاتھ نکال لیں تو آپ کا ہاتھ نہیں رہے گا، اتنی رفتار ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ تو گیا، کہیں کچھ اور نہ ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو وہ معجزہ تھا، لیکن وہ تو معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب عجیب چیزیں عطا فرمائی تھی، اور ساری مخلوق کے اوپر بھائی چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، جو کچھ بھی ہیں سب کے اوپر بادشاہت تھی. تو ایسی بادشاہت سبحان اللہ. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جاسوس جو تھی یہ ہوا تھی، تو ہوا جو ہے وہ اطلاع دیتی تھی کہ فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے، فلاں جن یہ کر رہا ہے. تو ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، بھائی ہوا تو ہر جگہ موجود ہے، تو وہ جاسوسی کرتی. تو ایک دن ہوا نے کہا کہ سلیمان تمہاری بادشاہت تو ایک پرندہ جو ہے وہ اپنی مادہ کو دے رہا تھا، کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے سے نکاح کر لو تو میں تمہیں سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت دے دوں. اچھا وہ کون سا پرندہ ہے جو میری بادشاہت دینے کے لیے تیار ہو گیا؟ مطلب ہے بلاؤ بلاؤ پرندہ آ گیا. کیا بات ہے بھائی؟ جی کچھ نہیں. بھائی تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں سلیمان کی بادشاہت تمہیں دے دوں گا؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ اس نے کہا صاحب اختیار سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بولو. کہ میں اس کا عاشق ہوں اور عاشق کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. کہا اچھا بانٹ دو. تو اس نے کہا عشق میں تو اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی میں وہ بھی اس کو آفر کر دیتا کہ یہ بھی لے لے. معلوم یہ ہوا کہ عشق جو ہے یہ بڑی عجیب چیز، اور صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا. اس عشق نے ایسے ایسے جلوے دکھائے ہیں، ایسی ایسی باتیں ظاہر کی ہیں کہ جن کو انسان جو ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین کے پاس آتے تھے وقت نا وقت، چاہے جس وقت بھی چلے آئے. ایک تو ان کے یہاں ایک نان بھائی تھا، وہ روٹیاں پکاتا تھا، سالن والن دیتا تھا لوگوں کو. اب آج کل کے تو ہوٹل نہیں تھے اور نہ آج کل کے کھانے تھے جیسے گجراتی بناتے ہیں، کہ کوئی تعداد ہی نہیں. بھائی سالن روٹی ہوتا تھا، دو قسم کا سالن ہے، دو دیگوں کے اندر، ہاں بھائی دال چاہیے، گوشت چاہیے، دے دیا. ہم حضرت کے یہاں گئے تانا بھون، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ صاحب ایک تو لنگر کا کھانا ہے وہ تو خلیفہ صاحب دیتے ہیں، اور ایک بھائی انعام ہے وہ آپ جو پکانا چاہیں وہ پکا کے دیں گے. اچھا بھائی، تو ہم تو بگڑے ہوئے نواب تھے، ہم نے انعام صاحب سے رابطہ کیا، ہم نے کہا بھائی، اس نے کہا صاحب کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا بھائی قورمہ اور کیا زردہ. میں نے کہا یہ مجھے، بہت اچھا آ جائے. تو وہ قورمہ اور زردہ بنا کر لائے. میں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ پیسے کتنے دینے, تو انہوں نے کہا کہ 10 آنے. انہوں نے کہا بھائی 10 آنے میں سائڈ, ہاں ہاں 10 آنے میں ہوگی. تو 10 آنے میں قورمہ اور زردہ میں نے کھا لیا. وہ تو بہرحال اس نان بھائی کا ایک یہ داؤ تھا کہ جب ناوقت کوئی حضرت کے پاس آتا تھا اور لنگر ختم ہو جاتا تھا, حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تو لنگر چلتا تھا, تو یہ کرتے تھے, نان بھائی صاحب کے دے کا فلاں آیا ہے فوراً کھانا وانا لیا, حضرت آپ کے مہمانوں کے, ارے اچھا بھائی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ رکھے, بڑے عجیب آدمی ہو تم. دیکھو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی نے کہاں سے کھلاؤں گا, اور تم لے آئے. جی ہاں, تو یہ ان کا ایک داؤ تھا. باقی تو کچھ خدمت ودمت نہیں کرتے تھے, وہ اپنی دکان چلاتے تھے, لیکن اس تاٹ میں لگے رہتے تھے کہ جیسے ہی کوئی ناوقت آئے میں کھانا پہنچا دوں. ایک دن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ رات کو 12 بجے کے بعد آ تب کے, تو ایسے ہی تھے, آ جاتے تھے کبھی کبھی. تو اب حضرت کو یہ پریشانی ہوئی کہ ان کو امیر خسرو کھانا کھایا نہیں, حضرت کہاں کھانا وانا کھایا. ارے بھائی عجیب ہو, اب آدھی رات کے بعد تم آئے ہو, یہ وہ. دیکھو بھائی اللہ مالک ہے, ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جناب علی نان بھائی صاحب کھانا گرم, اب انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ چہیتا آدمی ہے خسرو, اس سے بہت زیادہ محبت ہے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو. کھانا لیا, کون کہ جی میں ہوں, کھانا لے کے آیا. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی تم بڑی خدمت کرتے ہو, مانگو اب کیا مانگتے ہو. بادشاہ لوگ ہوتے ہیں یہ, بہت کچھ ہوتا ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا. تو اب نان بھائی جو ہے وہ جناب علی نان بھائی تو تھا, لیکن پتہ نہیں کمبخت نے کیا سوچ رکھا تھا, کہنے لگا جی میں جو مانگوں گا وہی, ہاں وہی ملے گا. میں نے کہا جی مجھے آپ اپنے جیسا بنا دیں. ارے کمبخت کیا مانگ لیا تو نے اب جناب علی. اچھا صبح فجر کی نماز کے بعد مجھ سے مل لے لو. بہت اچھا, اب یہ کیوں سوئے گا, اس نے غسل کیا, کپڑے بدلے, یہ کیا وہ کیا. اب بیوی کہہ رہی ہے کیا ہو رہا ہے تمہیں, ارے چھوڑو تم کیا ہو رہا ہے, آج تو میرا داؤ لگایا آج. اب صبح تک انتظار کر رہے ہیں, رات بھر نہیں سوئے. صبح فجر کی نماز میں موجود, جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے حضرت اپنی حجرے کی طرف چلے, یہ بھی پیچھے پیچھے. حضرت میں حاضر ہو گیا ہوں. اچھا آ گئے, جی ہاں آ جاؤ. حجرے میں لے گئے, 1 گھنٹے تک حجرے میں رہے. اس کے بعد جب دونوں نکلے ہیں تو اندر کا تو حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا بھرا, لیکن باہر کا حال یہ تھا کہ یہ دونوں میں سے پہچاننا کہ ان میں نظام الدین کون ہے یہ مشکل ہو گیا. شکل سے بھی بدل گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ 4-5 قدم چلا, گرا, اللہ کو پیارا. ہمارے حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو نے اس پر ایک حاشیہ لکھا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت نظام الدین نے قتل عمد کیا, انہوں نے کیوں اتنی چیز پلائی کہ کسی کو برداشت نہ ہو. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے اس کے اوپر کہ بھائی یہ تو اتنی بڑی معرفت کہاں ہو, اپنے اندر سماتا تو آپ کچھ دیکھ بھال کر کے دیتے اسے. لیکن حضرت نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق لوح محفوظ سے ہوتا ہے, اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی موت اب اسی طریقے سے مقدر ہو چکی ہے, اس لیے دے دیتے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا, حضرت مجھے بیعت کر لیجیے. کہ نہیں بھائی मैं तुम्हें वैध नहीं कर सकता, पहले भी कहीं और भी होकर आया था, नहीं भी हम वैध नहीं कर सकते। उस जमाने के बुजुर्ग ऐसे थोड़ा ही होते थे हमारी तरह। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा, उन्होंने देखा क्या बात है, ये वैध होने आया, आ जाओ वैध कर लिया। बैदी दुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि अब्दुल कादिर तुमने इस शक्लीय अजली को कैसे वैध कर लिया। कही ये तो मैंने भी देख लिया था कि ये शक्लीय अजली है, मगर मेरे साथ ये लिखा हुआ है कि शक्लीय अजली भी अगर अब्दुल कादिर से वैध कर लेगा तो उसकी शकावत दूर हो जाएगी सादत से, इसलिए मैंने कही। हां भाई ये बात तुम्हारे पास। तो हकीकत यह है कि ये जो बुजुर्गान दीन थे इन्हें उन्हें कोई, अब ये खुसरो साहब जो हैं ये एक दफा आए तो हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया, अरे भाई खुसरो यहां दिल्ली में एक बुजुर्ग आए हुए जी, उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है कि जो कोई मेरी ज्यारत कर ले वो जन्नती। मालूम है तुम्हें कि जी हां मालूम, क्या तुमने उनकी ज्यारत की? कि नहीं। क्यों भाई, क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि वो जो कुछ ऐलान किया है उसने वो सही है या गलत क्या है? कि नहीं, ये तो मैंने देख लिया कि वो साहिब हाल हैं, जब तक ये हालत है उनकी तो जो कुछ वो कह रहे हैं वो ठीक है। कहा भाई जब ये इल्म है तो फिर क्यों नहीं? हजरत बात यह है कि आपके बारे में मेरा जन्न गालिब यह है कि आप जन्नती हैं, मगर यह भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता यह बात न हो, क्योंकि कोई पैगंबर नहीं है बाद में, कोई यह नहीं कह सकता कि मैं जो है ऐसा हूं, दावे कौन कर सकता है। तो मैं तो आपका आशिक हूं, अगर आप जन्नत में नहीं गए तो खुसरो उस जन्नत में नहीं जाएगा, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। तो जनाब अली हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर एक कैफियत तारी हो गई, उन्होंने कहा कि खुसरो ये तो पता नहीं कह दिन की उसकी हालत है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ये कहता हूं कि कयामत तक जो तुम्हारी कब्र की ज्यारत कर लेगा वो जन्नती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग ऐसे ऐसे औलिया अल्लाह गुजर चुके। तो मैं तो दीन की तकमील के लिए यह अर्ज कर रहा हूं कि देखिए शरीयत भी मुकम्मल है, इत्मान नेमत भी है, और उसके साथ साथ तरीकत भी मुकम्मल है। शरीयत और तरीकत दोनों मुकम्मल। तीसरी बात वो बड़ी अजीब है कि तकवीन भी मुकम्मल। तकवीन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शोबा कि जिसका ताल्लुक जो है डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से होता है। लोग काम करते हैं, मजदूब होते हैं, मजाजीब होते हैं, फिर उनके बाद साहिब खिदमत होते हैं, फिर उनके बाद कुतुब होते हैं, फिर कुतुबुल अख्ताब होते हैं, फिर अब्दाल होते हैं, फिर औताद होते हैं, फिर नुजुबा होते हैं, फिर नुकुबा होते हैं, और न जाने क्या क्या होता है। मैंने एक किताब भी इत्तेफाक से लिख ली है, अगरचे बहुत बेबजाब सा आदमी हूं, तकवीन के बारे में कि तकवीन क्या चीज है। ये अजीब लोग होते हैं, इनके मामलात भी अजीब होते हैं, इसमें ना मजहब की कैद है न उम्र की कैद है। जिसको देखो कोई हिंदू मजदूर बना हुआ है, कोई बच्चा मजदूर बना हुआ है, अरे भाई ये तो अभी 12 साल का है, ये क्या करता होगा? नहीं, वो भी अपनी ड्यूटी दे रहा है। जिससे अल्लाह ताला काम लेना चाहे उसे घसीट लेते हैं। कुछ इनमें अकलो होश वाले होते हैं जैसे साहिब खिदमत होते हैं, भाई वो अपना कुछ काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है ये भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हजरत शाहब्दुल्लाजी साहब मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी तकवीनी आदमी थे, बड़े अजीब बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने कहा हजरत आजकल तो बड़ी लाकानूनियत चल रही, कोई पूछने वाला नहीं, जहां देखो गदर मचा हुआ है। उन्होंने कहा भाई आजकल वो साहिब खिदमत जो है वो ऐसा ही लगा हुआ है यहां पर, अदर कहां है हमें भी बता दें। अरे भाई वहां खरबूजे बेच रहा है फतेहपुरी मस्जिद के सामने, बहुत अच्छा। ये गए वहां जाकर, अरे भाई खरबूजे क्या भाव दिए हैं? कि ये टके शेर हैं। उन्होंने कहा मीठे हैं? कहा हाँ मीठे हैं। अभी उन्होंने काट काट के चखना शुरू किया, सारे खरबूजे काट डाले और कहा ये तो कोई भी मीठा नहीं। अच्छा भाई नहीं मीठे होंगे, चले गए। खरबूजे भी खा लिए, पैसे भी नहीं दिए, खरबूजों का सत्यानाश भी कर दिया और चले गए। जाके शाह साहब से कहा वाकई ऐसा ही है। फिर जनाब बड़ी पकड़ लगड़ शुरू हो गई। अब उसके बाद फिर उस शख्स ने कहा कि जैसे आज के तो बड़ी सख्ती आई है, बहुत कानून की पाबंदी है। बाद कहा भाई हाँ वो जो साहिब खिदमत थे वो चले गए, अब दूसरे आ गए, बड़े सख्त हैं। उनका भाई जरा होश करके जाना उनके पास। उन्होंने कहा साहब बता दें कहाँ। उन्होंने कहा जी वो वहीं फतेहपुरी के सामने एक मशक ली हुई है उन्होंने और पानी दमड़ी पर पिला रहे हैं। बहुत अच्छा। ये गए वहां तो अपना कटोरा हाथ में लिए पानी, इन्होंने कहा कि साहब पानी का एक दमड़ी दी, पानी पी लिया। पानी पिया नहीं, यूं देखा और कटोरा डाल दिया, तिनका है इसमें फेंक दिया। लाओ भाई दूसरा पानी। कैसे दूसरा पानी? उसने कहा ये तिनका था, मैंने इस वजह से फेंक दिया, दूसरा एक लगाया। ये कोई खरबूजे वाला समझा है तुमने? दमड़ी निकालो। तो मालूम ये हुआ कि जनाब अब ये जो दूसरे साहब हैं ये ऐसे आ गए। तो हकीकत ये है कि ये अच्छा, इसमें शरीयत के भी नहीं पाबंद होते। किसी को देखो तो दाढ़ी नहीं रख रहा है, किसी को देखा नंगा फिर रहा है, किसी को देखो कुछ कपड़ा आधे, कोई किसी किस्म से है कोई किस्म से है। लेकिन ये है कि ये होते हैं सरकारी आदमी, काम करते हैं सरकार। तो बहरहाल अब ये जो तकवीन है, इसकी तकवीन ये हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो शरीयत और तकवीन दोनों को लेकर आए थे। दोनों इल्म अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाए थे। यहां पर दूसरा निजाम नहीं था, पैगंबर तकवीन भी जानता था और शरीयत तशरीफ भी जानता था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम चीजें जो थी वो अपनी तकवीन और तशरीह दोनों को साथ रखते हुए पूरी की। आप ये देखें कि हाबिल और काबिल का किस्सा जो है तो वो तो आदम अलैहिस्सलाम ही के तो बेटे थे, लेकिन काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और कत्ल भी इतना भी औरत के ही मामले में हुआ कि जनाब वो चाहते थे कि मेरा निकाह उससे हो और वो कहते थे कि नहीं मेरा हिस्सा मेरा हक है हाबिल का। तो बहरहाल वो तो पूरा कलाम पाक में किस्सा आया है। लेकिन तकवीन के मामले में उनके बारे में ये नहीं कही है कि आदम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे तुमने ये क्या कर डाला, हो गया। हमारे हजरत मसीह उम्मत नबरल्ला मरकदू एक दफा ये फरमा रहे थे, मैं उस मजलिस में मौजूद था, कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो चौंक पड़ा अपनी जगह से और मैं हजरत से बहुत बेतकल्लुम भी था। मैंने कहा कि सहाबा के तो मामला सारे हमारे सामने हैं, उनकी तारीख हमारे सामने है भाई, वहां तो संसार भी हुए, हाथ भी कटे, ये भी हुआ वो भी हुआ, तो ये कहने के कोई गुना नहीं। फरमाने लगे कि देखो मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश करो। सहाबा किराम ने जितने इस किस्म के काम किए हैं वो तकमील शरीयत के लिए तकवीनन किए हैं, ताकि शरीयत मुकम्मल हो जाए, कल को ये ना हो कि हाथ कहां से कटेगा, कैसे कटेगा, संसार कैसे होगा, कैसे नहीं। ये सारी तकवील के लिए बातें थी, इस वजह से उनसे कराई गई। और हमारे हजरत थानवी नबुल्ला मरकजू ने एक दफे एक अजीब बात बयान फरमाई कि अगर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला ने बादशाही का रास्ता न खोलते तो मुगल एम्पायर तक सारे बादशाह जितने थे ये नाजायज होते और इनकी इताअत नाजायज। वो तो अच्छा हुआ कि हजरत मुआविया एक रास्ता खोल गए थे कि चलो इस तरीके से भी अपनी तरफ से मुंतखब कर लो, बेटों को बादशाह दे दो, फिर बेटे के पोते के पास चली जाए, तो ये रास्ता उन्होंने खोल दिया। उसकी वजह से ये सारे खुलफा जितने भी हुए, अब्बासिया के, उमैया के, मुगल एम्पायर, फलाने एम्पायर, ढुमके, ये सारे जो थे और इसके अंदर बड़े बड़े अजीब थे, ऐसे ऐसे बादशाह थे और ऐसे ऐसे वलीअल्लाह थे कि उनके किस्से जो है ना वो तो बहुत है, लेकिन मैं तो अर्ज सिर्फ मुख्तसरन ये कर रहा हूं कि तकवीन जो थी वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद खत्म हो। अब शरीयत को अलग कर दिया, तकवीन को अलग कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह मियां ने उस पूरे शोबे को जाहिर फरमाया। मैं जब ये किताब लिख रहा था तो एक साहिब तकवीन से मैंने ये अर्ज किया, मैंने कहा हजरत मैं ये किताब लिख रहा हूं। अरे भाई मत लिखो ये। मैंने कहा क्यों? कहा ये राज की बातें होती हैं, इनको खोलना नहीं चाहिए। मैंने कहा हुजूर आली मैं आपसे अदबन यह अर्ज करता हूं कि अगर ये राज की बात होती तो अल्लाह मियां ये भांडा नहीं फोड़ते हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का और मूसा अलैहिस्सलाम का, तो ये तो पहले ही से जाहिर हो गया कि तकवीन अलहदा है और उसका किस्सा भी अलहदा, तो ये तो सारा कलाम पाक में आ चुका, तो अब क्या बात है भाई? अब तुम जानो, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, तो वो खामोश हो गया। मैंने कहा मैं ये नहीं जाहिर कर रहा कि कौन किस ओहदे पर बैठा हुआ है, क्या है क्या नहीं, ये राज तो राजी रहेंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसका कोई तरीका है, उनकी कोई जबान है, उनके कोई नहज है, उनके ओहदे हैं, उनको कैसे मिलती हैं ये खिदमत, ये सारा एक सिस्टम है और वो सिस्टम जो है उसको मैं बताना चाहता हूं कि वो क्या है। कि ये सिस्टम ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दरबार है, उस दरबार में ये सारे हजरात जो हैं कुतुब के ओहदे तक के इनकी एंट्री है, ये जाते और ये उस दरबार में जाकर ये देखते हैं कि क्या फैसले हो रहे हैं। किसी को इजाजत होती है बोलने की लेकिन हरेक को नहीं और हर वक्त नहीं। जो जिसके यहां का मामला हो, भाई एक कुतुब यहां का है साउथ अफ्रीका का, वो अगर वहां जाएगा, अगर साउथ अफ्रीका का कोई मामला आएगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बात पूछना चाहें तो उससे पूछें, अदरवाइज हो गया। तो ये दरबार जो है इससे सारे फैसले होते हैं और इसमें जो अब्दाल के ओहदे पर होते हैं, कुतुब के ओहदे पर होते हैं, उनके मामलात और ये जो साहिब खिदमत होते हैं उनके मामलात भी कुछ मुख्तलिफ होते हैं। मुझसे हजरत मौलाना फखर उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मीना में मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास ये इत्तला आई कि हजरत आग लग गई मीना। मैंने यूं देखा तो सामने खेमे जल रहे थे, तो उनकी आदत थी रोने की, हाथ उठाया रोना शुरू कर दिया अल्लाह मियां। अब उनके सामने एक मजदूर खड़ा हुआ था, वो जनाब गुस्से में हाथ बना रहा था, तो हजरत फरमाने लगे मैंने उसे देखा, उसने कहा फकीर मोहम्मद मत दुआ करो, हमको हुक्म मिला है मीना को जलाने के लिए, हमें अपना काम करने दो। उसने मुझे ये कहा, वो मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी, मैं बराबर दुआ करता रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आपने उस मजदूर से ये कहा کہ فقیر محمد کی دعا قبول ہو گئی. ہوا کا رخ بدل کر مینا کو بچا لو یہ فرما کر. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا نظام ہے, یہ کیا کام ہے, کیسے کیسے یہ ہوتا ہے, کس کس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن یہ تکمیل ایسے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جن کو, شیطان کو پکڑ کر باندھ دیا اور یہ سوچا کہ میں صبح صحابہ کو دکھاؤں. پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ جنات کی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو عطا کی اور انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ ربی حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب, تو یہ ان کی بادشاہت میں خلل ہوگا, مجھے چھوڑ دیا کہ جاؤ بھاگ جاؤ, بھاگ گئے ہو. اب انہوں نے بجائے اس کے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت مانگتے, انہوں نے اس کے مقابلے میں ابدیت اور فخر مانگ لیا, ہو گیا. لیکن جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وہاں انتقال کیا تو اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو سلیمان کی بادشاہت وقتی تھی ان کی زندگی کے لیے, تو ان کو دی گئی وہ ختم ہو گئی. تم بھی اگر بادشاہت اس سے بڑھ کر مانگتے تو وہ بھی تمہاری زندگی تک کے لیے ہوتی, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی. ہم نے تمہارے لیے ایک بادشاہت ایسی رکھی ہے جو قیامت تک رہے گی. اب تم اس دربار کے مالک ہو, یہاں پر جو چاہے فیصلے کرو, بس تم اس کے مالک. اب تکوین کے مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اور بتا دوں, حضرت امیر خسرو رحمتہ اللہ علیہ نے اس دربار کا کچھ تھوڑا سا نقشہ ایک نظم میں لکھا, نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم, رکش رکچو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. اخیر میں اس کے یہ ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود سب جائے کہ من بود, محمد شمع محفل بود سب جائے کہ من. تو معلوم یہ ہوا کہ عین عرش کے نیچے یہ دربار, اور جو لوح سے چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں اترتی ہیں اور پھر وہاں سے تقسیم ہوتی ہیں. کیونکہ مجھے سب سے پہلے ایک صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو آپ نے بدعتیوں کے لیے ایک اچھا دروازہ کھول دیا, وہ کہیں گے بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مختار کل ہے. میں نے کہا بھائی مختار کل نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ احکام تو وہیں سے آتے ہیں, کیونکہ لو اوپر ہے عرش ہے وہاں سے وہ سارا نزول ہوتا ہے, لیکن تقسیم وہاں سے ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. بہرحال تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تکوین پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے ساتھ ملی, کیونکہ آپ کا دین بھی مکمل, آپ کی طریقت بھی مکمل, آپ کی تکوین بھی مکمل. اب اس کے بعد تو کوئی آئے گا نہیں نبی, تو ساری چیزوں کی تکوین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی. اس دین میں اب کوئی رکھنے کی بات نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس دین میں اب تک ہوتا رہا, ائمہ مجتہدین آئے اپنے اپنے شعبے پر, انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں عقائد کے معاملے میں جو کہ بنیادی معاملہ ہے, اس کے بھی ائمہ گزرے, اور دو امام جو ہیں اس میں وہ مانے ہوئے امام ہیں, ایک ابو منصور ماتریدی اور ایک ابو الحسن اشعری. عقائد کے معاملے میں جو کچھ بھی بات ہمیں دیکھنی ہو وہ ان دونوں اماموں کے یہاں سے ہم اخذ کرتے کہ بھائی یہ کیا. فقہ کے معاملے میں چار امام آ گئے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام شافعی. چاروں اماموں کی فقہ جو ہے وہ مکمل ہے. اور کل کے بیان میں کچھ بہت کچھ اس سلسلے میں عرض کر چکا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے ان کا ایک خواب بیان کیا تھا, لیکن اس کا آخری حصہ میں بتانے سے رہ گیا تھا, وہ مکمل کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جب محمد ابن سیرین نے ان کے خواب کی تعبیر بتا دی تو انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے آپ کو قید کر لیا کہ اب میں یہاں سے نہیں نکلوں گا, یہاں سے میں گیا اور میری موت آ گئی تو بس میں دوسری جگہ دفن ہوں گا. تو اس کے بعد سے وہ نکلے ہی نہیں, مدینہ منورہ میں رہے, وہیں انتقال ہوا, وہیں دفن ہوئے جنت البقیع کے اندر. آج بھی ان کا مزار وہاں پر موجود ہے. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو تھے مصر کے اندر پیدا, اور مصر سے حجاز کے علاقے میں انہوں نے اپنا آنا جانا رکھا. تو مصر سے لے کر حجاز کے علاقے تک تمام شافعی لوگ ہیں. مصر میں ہی ان کا انتقال ہوا. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جب آزمائش آنے والی تھی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق, تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی کو خواب میں یہ فرمایا کہ احمد کو یہ اطلاع کر دو کہ تم پر ایک ابتلا آنے والی ہے, اس میں ثابت قدم رہنا. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد ابن حنبل کو کیوں نہیں کہی, ان کو کہہ دیتے کہ بھائی تم پر ایک آنے والی. تو مصر میں جو کہ بہت دور ہے وہاں امام شافعی کو یہ خواب میں آتا ہے, اور امام شافعی بہت بڑے عابد زاہد, بہت بڑے امام تھے. اور یہ لوگ سارے جو تھے ان کی ساری تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ آدمی تھوڑے تھے, پتہ نہیں کیا چیز تھے اور کیا نہیں تھے. مجھے ضمناً ایک واقعہ یاد آ گیا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے استاد وقیع نے یہ کہا کہ بھائی تم اب وہاں چلے جاؤ بغداد, تمہاری کچھ ضرورت ہے. یہ پڑھ رہے تھے, جوان تھے اس زمانے میں, اور جوانی سے مشہور ہو گئے تھے, بہت بڑے عابد زاہد مفقہ محدث اور نے جانے کیا کیا ہے. تو یہ وہاں چلے آئے. وہاں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہو رہا تھا کہ کہیں خلیفہ کے وزیر جو تھے اس نے اپنی بیوی سے کہیں نخرے بخرے میں بات ہو رہی تھی, وہ کوئی سنگار کر رہی تھی. انہوں نے کہا بھائی تم بڑے سنگار پھٹار کر رہی ہو, بہت حسین ہو. انہوں نے کہا ہاں حسین, ہاں سب سے حسین, ہاں سب سے حسین. ارے ایسا تمہیں اپنی حسن پر ناز ہے تو تم کوئی چاند سورج سے بھی حسین ہو؟ کہ ہاں چاند سورج سے بھی حسین. اب عورتیں تو کبھی نہ تھوڑا ہی کرتی ہیں, کہتی چلی گئی. وہ بھی کوئی ایسے ہی سر پھیرے تھے, انہوں نے کہا اگر چاند سورج سے تم حسین نہ ہو تو تمہیں تین طلاق. لو جی اب تو ایک فساد مچ گیا, طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی. اب یہاں فتویٰ گھوم رہا ہے, وہاں فتویٰ گھوم رہا ہے, بغداد کی جامع مسجد میں بھی یہ سارے بات اور سارے علماء بیٹھے ہیں. بھائی طلاق تو ہو گیا, اب اس میں کیا بات ہو گیا. اب تین کمس نے کہہ دیا, ایک کہتا دو کہتا. امام شافعی بھی وہاں پہنچ گئے. اب ان کا احترام چونکہ مشہور تھے اور امام بقیع کی بڑی عزت تھی, تو وہاں ان کا بڑا استقبال ہوا جامع مسجد میں. وہاں تو ہنگامہ ہو رہا تھا کہ صاحب کیا ہے بھائی, کہیے جی ایک فتویٰ. پھر کیا جی, بھائی طلاق تو ہو گئی, چاند سورج سے کہاں حسین ہے. اچھا اب مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب کی نماز کے لیے لوگوں نے ادبن کہا کہ حضور آپ ہی نماز پڑھا دو. بہت اچھا, سورہ فاتحہ پڑھی. اس کے بعد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس والقمر فی احسن تقویم. اب پیچھے سے لقمہ آیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن. پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ تین و زیتون و طور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن. جب تیسری دفعہ انہوں نے لقمہ لیا تو سلام پھیر کر فرمانے لگے بھائی یا تو اس آیت کو بدل دو کیا اس فتح کو بدل لو, دونوں مجھے ایک کام کر. کہا جی بہت اچھا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ فقہا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز رکھی ہے ایسی کہ وہ ایک مسئلے سے سو مسئلے نکالتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں. ہمارے اس زمانے کے بھی بہت سے ایسے مفقہ ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجور کھا رہے تھے تو آپ نے ایک دو چار کو دیکھا کہ دو دو اٹھا کر کھا رہے ہیں, تو آپ نے ان کو منع کیا, یعنی دو دو مت کھاؤ ایک ایک کھاؤ. اب یہ بات تو ختم ہوگی, لیکن اس سے بہت مسائل نکلے. اس کا نام فقہ میں قرآن ہے. قرآن کا مطلب یہ دو چیز اکٹھی اٹھانا ملا کر. کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی یہ جو ایک ایک کھا رہے ہیں ان کے پاس کم آئے گا, وہ تو ایک کھجور اٹھا رہے ہیں, آپ دو دو اٹھا رہے ہیں تو آپ زیادہ کھا جائیں گے, تو یہ حق تلفی ہے دوسروں میں. اب اس قرآن سے ہزاروں مسائل نکلے کہ حق تلفی کہاں کہاں ہوتی ہے, معاشرے میں کیا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. گجرات جیوں کی اگر ڈش آ جائے اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ بھائی یہ پتہ نہیں بعد میں ملے گی یا نہیں ملے گی, اور آپ نے اپنا بھر لیا وہ پیالہ, تو قرآن ہو جائے گا. اور یہ بھی کہ جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں اس میں, اب جیسے ہم جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے تو جناب ایک ایک پیکٹ تو سب کو دیا, ہمیں دس پیکٹ دے دیے یا پانچ پیکٹ دے دیے. اس صورت میں جائز ہے کہ جو تقسیم جن لوگوں کو ہوا ہے ان کے کسی حصے میں اختلاف نہ ہو, پھر اگر وہ اپنی طرف سے ہدیہ کرے تب تو جائز, اور اگر یہ خطرہ ہو کہ نہیں تو آپ کو بھی جائز نہیں. ہر جگہ قرآن کے مسئلے ہیں کہ یہ یوں مت کرو اس میں قرآن آ جائے گا, یہ یوں مت کرو. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مسائل جو مجتہدین ہیں انہوں نے اس زمانے میں بھی نکالے ہیں, اس سے حضرت تھانوی نور اللہ عمر قدو واقعی مجدد الملت حکیم الامت تھے, لیکن اخیر عمر میں ان کے اس ملفوظ کو میں نے کتنی دفعہ سنا کہ بس میری ایک خواہش رہ گئی وہ پوری, ورنہ میں نے دین کے شعبے میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کے اوپر میں نے وضاحت نہ کر دی. صدیوں کے لیے میں نے ہر چیز کو صاف اور شفاف کر دیا. لیکن ایک بات رہ گئی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جن مسائل میں لوگوں کو مشکلات ہیں یا تنگی محسوس کرتے ہیں وہ مجھے لکھ کر بھیج دیں, اور میں ان پر دوسرے ائمہ کے یہاں سہولت کے راستے تلاش کروں گا اور اس پر کچھ لوگوں کو سہولتیں دوں گا جہاں تک دے سکتا ہوں. یہ کام ایک رہے. اب کام تو بہرحال کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے, اس لیے کہ انسان تو انسان ہوتا ہے, فرشتے تھوڑا ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک حکمت ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. بہرحال ایک تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ دین مکمل, اور پھر اس میں دوسرے ائمہ جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ مصر کے اندر ہوئے, اور مصر کا تمام علاقہ اور حجاز کا علاقہ وہ شافعی کے, اور احمد ابن حنبل جو ہیں یہ نجد میں پیدا ہوئے, تو یمن اور نجد کا جو علاقہ ہے یہ سارا حنبلی. تو انہوں نے اپنے اپنے جگہ پر اپنی روشنی پھیلائی اور اپنے دین کو مکمل کر کے ان لوگوں کو بتایا. بہرحال اب یہ چار ائمہ جو ہیں یہ امام ہیں, اور اسی طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں ان کو تکمیل کے درجے میں فقہا نے اجماع امت کر کر یہ بتا دیا علماء نے کہ بھائی دیکھو ان چار گھاٹ جو ہیں ان میں سے کسی گھاٹ سے پانی پیو, اور یہ جو چار سلسلے ہیں طریقت کے کہ نقشبندیہ ہے, چشتیہ ہے, قادریہ ہے, سہروردیہ ہے, کسی دروازے سے داخل ہو جاؤ اسی مکان میں پہنچو گے, چاہے ادھر سے داخل ہو جاؤ چاہے ادھر سے داخل ہو جاؤ, اندر مکان ایک ہی ہے, دروازے مختلف ہیں. تو یہ کہیں نہیں ہے کہ نہیں اندر تو مکان دوسرا مل گیا, بھائی ایک ہی مکان ہے اس کے دروازے دوسرے ہیں کہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے. ہمارے چشتیہ والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دل میں مت رکھو, جو کچھ غبار ہے باہر نکالو, بل جہر کرو جو کچھ بھی کرتے ہو, بسرم. تو ان کے یہاں ساری چیزوں کا اظہار ہے. ہمارے یہاں ذکر بل جہر ہے. اب تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پھونک دیا کہ سارے ذکر بل جہر کرنے لگے, نقشبندی بھی کرنے لگے. حالانکہ ان کے یہاں تو سر کے ساتھ ہے اور تخیل کے ساتھ ہے. نقشبندیہ کے جتنے بھی وہ ہیں وہ تو لطائف سے زیادہ بحث کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پشاور وہ افغانستان گیا تو وہاں کے وہ بہت بڑے بزرگ تھے نقشبندی, نام ابھی یاد نہیں آ رہا, تو بڑے ان کے جناب علی استقبالیہ میں بندوقیں لیے ہوئے کھڑے ہیں, ادھر ہیں ادھر ہیں. تو میں گیا ان سے ملنے کے لیے, کچھ میرے ساتھ آدمی بھی تھے. تو میں نے ان سے جتنے بھی نقشبندی ملتے ہیں میں سب سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ تو لطائف کے ماہر ہیں, یہ بتائیے کہ آپ کا کون سا لطیفہ جو ہے وہ متحرک ہے, زندہ ہے, اور آپ دوسرے کا متحرک کر سکتے ہیں. تو السلام علیکم, وعلیکم السلام, کوئی بھی نہیں بولتا. میں کہتا ہوں پھر نقشبندی کیا ہوئے تم؟ نقشبند کے اندر تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے لطیفے کا ہے. اور ہمارے حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوالی جہاں بھی تشریف لاتے تھے اور بھی جگہ جاتے تھے, ان کا لطیفہ ہے قلب کھلا ہوا تھا. اور وہ ویسے بھی بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, بہت محبت فرماتے تھے مجھ سے. جب کبھی حیدرآباد تشریف لاتے تھے سب سے پہلے بھائی تنویر احمد خان کو لے کر آؤ, تو مجھے بلواتے تھے. اب میری ان کی ملاقات مکہ معظمہ میں ہوئی بھی کیسے کہ میں جب پہلی دفعہ حج کرنے گیا تو اس وقت حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہمارا کوئی پتہ نہیں, بس جب تم جائے گا تو ہم تم سے مل لے گا. میں نے کہا حضرت کوئی مجھے بتا دیں, میں آ رہا ہوں پہلی دفعہ تو میں تو وہاں جانتا نہیں. تو تم فکر مت کرو, تم وہاں ہم تم سے خود ملے گا. میں نے کہا بہت اچھا. تو میں مصفلہ سے جو ابراہیم خلیل اللہ اشارے کہلاتی ہے آج کل, وہاں سے آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف میں, اور بارش ہو رہی تھی تو بھیگ بھی رہے تھے ہم, کچھ لوگوں نے چھتریاں لگائی ہوتی ہیں, لیکن بہت ہجوم تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس ہجوم کو چیرتے ہوئے احرام باندھے ہوئے مولانا فقیر محمد صاحب تشریف لا رہا. انہوں نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام, دیکھو ہم نے بولا تھا ہم خود ملے گا, اب ہم تم سے مل لیا, ٹھیک ہے تم, اور ابھی پھر بعد میں بھی ملتا رہے گا, تم یہ فکر مت کرو. اور تمہارا پیر صاحب بھی آ گیا ہے مسجد الامت نور اللہ وبرکاتہ, اب وہ ایک افریقہ کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے, تم اس سے ملاقات کر لو. تو بہت اچھا. اس کے بعد میں نے دیکھا تو حضرت غائب. میں نے کہا بھائی کہاں چلے گئے ابھی تو وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے. اب میں اس کے بعد جناب وہاں پہنچا حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا جی وہ حاجی صاحب تو ان سے ملنے گئے ہیں حضرت سے, ان کے حاجی اقبال صاحب وہاں موجود تھے, وہ گجراتی تھے. میں نے کہا بھائی کہاں؟ کہنے لگے وہ غزہ کے اوپر ایک میمس ہوٹل ہے, اس میں حضرت تشریف. میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے شین کو سین بولا میمس. کہا اچھا. اب میں جناب وہاں غزہ کے اوپر پہنچ گیا, جس سے پوچھوں کہ بھائی فین میمس ہوٹل لاما پی. نہیں کیونکہ بھائی اتنی سی جگہ ہے, اس میں میمس ہوٹل نہیں مل رہا, کیا مصیبت ہے. تو ایک سے میں نے کہا, اس نے کہا اللہ معافی. میں نے یوں سامنے دیکھا تو لکھا ہوا تھا میمس ہوٹل نا, میمس ہوٹل نام آزا میمس لا میمس. تو میں حضرت کی خدمت میں اندر پہنچا تو مجمع بھر چکا تھا, بیان جاری تھا. اب میں تو کھسکتا کھسکتا حضرت کے قریب پہنچ گیا. اب حضرت مولانا ابرار الحق صاحب مدد العالی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا فقیر محمد صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, دونوں یہ حضرات وہیں موجود تھے. حضرت میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہیں امامہ باندھے ہوئے عصا ہاتھ میں لیے ہوئے بڑی نورانی شکل تشریف لائے. میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو وہ تشریف لے آئے اور آدھا وہ جوتیوں میں جہاں جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے. کچھ وقفے کے لیے حضرت نے شاید پانی کی گھونٹ لینے کے لیے وقفہ فرمایا. تو مولانا ابرار صاحب مدذل العالی نے حضرت کے کان میں کچھ خس خس کر کے کہا, تو حضرت کے چہرے پر کچھ رنگ بنگ آیا. فرمانے کہ بھائی معاف کرنا, میں ان کو جانتا نہیں, اب آپ نے بتا دیا تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے وہاں سے اٹھ کر یہاں میرے برابر میں تشریف لے آئیے. غلام حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت, انہوں نے کہا حضرت میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. کہ جو فیض مجھے آپ کا سامنے سے مل رہا ہے وہ برابر میں نہیں ملے گا, اس لیے جب بھی میں حاضر ہوں گا سامنے ہی بیٹھوں گا اور مجھے بیٹھنے کی اجازت دی جائے. بہت اچھا بات. اب اس کے بعد جب ختم ہو گئی مجلس تو ہم نے ان سے مسافہ کیا, ملے تو پتہ چلا, نام تو بہت سنا ہوا تھا ان کا لیکن دیکھا نہیں تھا, تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہوں. پھر اس کے بعد تعارف ہو گیا, پھر تو وہ وہاں بھی حیدرآباد آنے لگے اور آتے تھے ہمیشہ ہر سال, تو ملاقات ہوتی تھی اور کافی ان کی جب تک قیام رہتا تھا. لیکن ان کا یہ تھا کہ جب وہ اللہ 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 کر کر اشارہ کرتے تھے کسی کے قلب کی طرح, اس کا قلب جاری ان کے پاس, اور میں نے ابھی تک کسی نقش بندی کو نہیں دیکھا. تو بہرحال میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بھائی آپ نقش بندی ہیں, آپ یہ بتائیے کون سا لطیفہ. ہم انہوں نے کہا کیسے لطیفے, کہاں کی بات کر رہے ہو. تھے بڑے وہ ایڈوانس قسم کے, بہت عجیب تھے. انہوں نے کہا آج کل تو تصوف جو ہے وہ یورپ والوں کے پاس زیادہ ہے. میں نے کہا وہ کیسے. کہنے لگے کہ ابھی ایک وہاں سے ڈیپوٹیشن آیا تھا جرمن سے, جو ریسرچ کر رہے ہیں تصوف کے. تو وہ لوگ جو ہے سارے بزرگوں سے ساری دنیا میں ملتے ہوئے اور پھر رہے ہیں, تو میرے پاس بھی آئے. تو مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہاؤ لانگ یو کین ایمٹی یور مائنڈ اینڈ برین فروم ایوری تھنگ. تو میں نے کہا نو آئی کانٹ ڈو دس, لیکن میں نے یہ پوچھا کہ اف آئی سے کہ آئی کین, تو ہاؤ یو کین فائنڈ آؤٹ اٹ. بھائی تم کیسے معلوم کرو گے کہ یہ میرا دماغ خالی ہے یا نہیں ہے, تو یہ بتاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ ہاں میں نے خالی کر دیا. پھر انہوں نے کہا نو نو, ہمارے پاس ایک آلہ ہے, ہم آپ کے سر پر وہ فٹ کریں گے اور یہ میٹر سامنے ہے, یہ سوئی ایسے کر رہی ہے, جب یہ سوئی رک جائے اٹ مینس کہ اب آپ نے اپنا دماغ جو ہے وہ خالی کر دیا. تو انہوں نے میرے وہ سر کے اوپر لگا دیا اور میں بیٹھ گیا. اب میں نے بڑے کوشش کی لیکن وہ کما سوئی رکی ہی نہیں. آپ کا ڈیڈ, انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس یہ ون پرسن ہو کین ایٹ بی اونلی ون منٹ. اچھا صاحب, اب وہی آلہ پھر اس کے سر پر لگا دیا اور اس نے جناب علی کو سامنے رکھ دیا میٹر, اور کہنے لگے صاحب اس نے سانس کھینچا, اب سوئی چاٹی. ایک منٹ کے بعد اس نے اپنا سانس چھوڑا, وہ سوئی ہلنے لگی. تو کہنے لگے بھائی ہم سے بڑے صوفی تو آج کل وہ ہیں جرمن والے, ہم کیا صوفی. تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سی چیزوں پر جو یورپ والے ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ محنت بھی کر رہے ہیں. ہمارا کیا بھائی آپ کے یہاں ٹائم کیا ہے نماز کا؟ 15 منٹ. اچھا, تو میں حضرت تھانوی نب اللہ مرکدو کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ان کے کانپور کے زمانے میں ایک آدمی جو میڈیم تھا اور روحیں بلاتا تھا, تو اس کے بارے میں کچھ حضرت کو سن گن ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بلا کر لانا اسے, تو میں بھی دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے. تو اساتذہ اور سب کو جمع کر کر اور حضرت وہاں چلے گئے. ہاں بھائی, تو وہ چار آدمی تھے, ان چار آدمیوں نے ایک چکور میز تھی اس پر رکھی ہوئی اور انہوں نے ایسے ہاتھ رگڑے और हाथ रगड़ कर उस मेज पर ऐसे रख लिया। और फिर उन्होंने कहा साहब वो जो रूई आप बुलाएंगे जब वो आएगी तो इसका एक पाया उठेगा और नीचे, और जो आप सवाल करेंगे तो उसके सवाल के इस बात के लिए पाया उठेगा और नीचे, और अगर मना करना हुआ तो दो दफा उठेगा। तो ये हाँ और ना का, तो ये रू का। तो कहने लगे उसके बाद वो आंख बंद करके बैठ गए। हमने मैंने ये कहा, सबने कहा कि यहां किसको बुलाया। मैंने कहा भाई आप इस शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को बुलाए थे। हजरत फरमाने कि मैंने, अब मेरी जमाने का जमाना था तो मैंने कह दिया। तो वो मेज का पाया उठा और नीचे हो गया। अब उनसे कुछ सवाल दो चार हुए, हां ना में होते रहे। फिर उन्होंने कहा साहब ये हाफिज साहब कुछ आपसे फरमा रहे हैं। हजरत ने फरमाया कि क्या फरमा का, ये कि मेरा कलाम मुझे सुनाया जाए। तो हजरत ने फिर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनाना शुरू किया। तो वो रूह वज में आई और फिर वो मेज बाकायदा हिलती रही हिलती रही हिलती रही, जस्ट लाइक दैट के भाई बहुत अभी जो है मुझे वज आ रहा है। खैर हजरत ने वो बात सब देख ली, वो चला गया। उसके बाद हजरत ने असातिज़ा को इकट्ठा किया और फरमाने लगे कि अब हम इस मेज के पाए को उठाएंगे। तो वो मोहतरमीन साहब कहने, अरे छोड़िए साहब का। अरे मैंने कहा भैया आप चले जाएं वापस, आपकी जरूरत नहीं है यहां, आप तो बाहर चले जाएं, हम ये काम करें। तो हजरत फरमाने लगे कि हमने वो हाथ रगड़ कर और मेज पर रखे, और भाई देखो फलां की रूह बुलाते हैं, वो पाया एक उठाई, पाया उठ गया। फिर हजरत ने फरमाया कि नहीं, अब फिर हम रूह को बुलाते हैं, वो दोनों पाए उठाए। अब उसने तो एक उठाया था ना, तो फरमाने लगे हमने दो पाए उठाए, तो दो भी उठ गए। फिर मैंने ये कहा कि नहीं अब तीन उठेंगे, तो फिर हमने तीन उठाए तो तीन भी उठ गए। फिर हजरत फरमाने लगे अब मैंने ज्यादती की कि भाई अब चार उठाएंगे, तो हम बहुत जोर लगाते रहे, चार नहीं उठे, मैं तीन तक ही उठे। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जो फुनून है और इसमें एक कुल्लिया है, कुल्लिया ये हजरात का, हिप्नोटिज्म का, इसका उसका, मिस्टिसिज्म का, कि सारे हम ख्याल होने चाहिए। अगर एक आदमी ये ख्याल करे कि नहीं ये बात गलत है, वो काम नहीं होगा, चाहे कितना ही जोर लगा ले, सारा मजमा 2000 का, एक आदमी ये कह रहा है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा, बस ये सारी जो सीक्वेंस है इसके अंदर खलल पैदा हो जाता है, ये कभी नहीं होगा। तो ये एक इसका कुल्लिया है। तो हजरत ने फरमाया कि जो उस वक्त जमा हो सब हम ख्याल हों, उन सबकी कुव्वत जो है काम करती है, यही नहीं वो हाथ रगड़ने वाले, बल्कि जो उसके ऑडियंस है और जो सुन रहे हैं या जो मौजूद हैं, उनका भी ये होता है कि उनका तसव्वुर भी यही है कि हाँ अब पाया उठा अब उठा, तो मिलकर वो उठ जाता है। तो जनाब अली आप भी कल से ये पाया उठाने की कोशिश करना। खैर मात अर्ज ये कर रहा हूं कि ये तमाम चीजें, अब वक्त चूंकि बहुत तंग रह गया और मैंने बात अपनी वहां खत्म करनी थी कि देखो भाई तकवीन और सारी चीजें और शरीयत सारी चीजें तो हो गई मुकम्मल, और जो कवायद और कवानीन थे वो भी मुकम्मल हो गए, और कयामत तक के लिए ये दीन है इंशाल्लाह कयामत तक कायम रहेगा, इसी तरीके से ये सारी चीजें चलती रहेंगी, और हर चीज के लिए एक कायदा है, एक जाब्ता है कि कौन सी चीज किस रफ्तार से जाएगी, ये इजादात और मसनूआत जो हैं ये कहां तक जाएंगी, और इस खला के अंदर जो जमीनें हैं वो कब दरियाफ्त होंगी। ये एक नई बात है, सुन लीजिए आप, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में एक आयत में ये फरमाया कि हमने सात जमीनें और सात आसमान पैदा किए, और ये आयत में हजार दफा तो कह चुका हूं लेकिन अभी ये जहन में नहीं आ रही। अल्लाह लजी खलक सबा समावादिन व मिनल अर्द मिसलहुन, कि जैसे अल्लाह मियां ने सात आसमान पैदा किए हैं सात जमीनें भी ऐसी ही पैदा की। यतनज़्ज़ुलुल अम्रु बैनहुम, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے ہیں. اب یہاں تک اگر بات ہوتی تو یہ اعتقاد کی بات تھی, ہم کہتے ٹھیک ہے ہوں گی کوئی زمینیں ہم ان پر ایمان لائیں. لیکن آگے ایک قید ہے لتعلموا, تاکہ تم لوگ یہ جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور ساری چیزیں کو اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا. اب یہ تو اس کا ترجمہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہ زمین کے طبقے ہیں. میں نے کہا بھائی طبقے وبقے نہیں ہیں, زمین باقاعدہ موجود ہیں. اب وہ زمین کب معلوم ہوں گی کیسے معلوم ہوں گی یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن معلوم ضرور ہوں گی. بہت میری بحث ہوئی, انہوں نے کہا کہ صاحب میں تو نہیں مانتا. میں نے کہا بھائی دیکھو میں نے بھی نہیں دیکھی, حضرت تھانوی رضی اللہ مرکزہ نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوگا, ہم ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیتے. اگر انہوں نے کچھ لکھا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے تو بھائی میں پھر غلط ہوں, میں نے بھی وہ چیز نہیں دیکھی تھی اس دن. میں نے کہا بھائی چلو لاؤ تفسیر, تو تفسیر لائی گئی. حضرت نے اس میں یہ لکھا کہ میں اس چیز کو متن میں نہیں لانا چاہتا تھا, لیکن جب سے میں نے یہ سنا کہ مریخ میں زندگی کے آثار مل رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں, تو اس وجہ سے میں نے اس کو متن میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمینیں پیدا کی ہیں ان کی دریافتی انسان شاید کر لے عن قریب, اور وہاں بھی پہنچنا ہو جائے. تو حضرت نے بس اتنا لکھ کر بتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے طبقے نہیں بلکہ اس کے علاوہ زمین ہے, اور وہاں پر انسان پہنچے گا اور ان زمینوں کو دریافت کرے گا, اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. اور امام مہدی کو تو تم ابھی سے منگا رہے ہو, ابھی تو وہ چھ زمینیں جو ہیں ان کا بھی ابھی پتہ نہیں. ابھی مریخ سے جو اطلاعات آ رہی ہے کہ ہاں وہاں درخت ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, جانور وانور ہیں, کھانے پینے کا سامان ہے. چاند پر تو گئے تھے تو وہاں تو کچھ ملا نہیں, بلکہ ہمارے یہاں تو اعلان یہ ہو گیا تھا, میں اس زمانے میں بنو میں تھا, کہ وہاں کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جو آدمی یہ تسلیم کرے گا کہ چاند کے اوپر انسان پہنچ گیا تو اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی. اب پٹھانوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, اور لاکھ قسم دلاؤ کھا لیں گے قسم, عدالت میں بھی کھا لیں گے, لیکن جب ان سے یہ کہو کہ تمہاری بیوی کو تین طلاق تم یہ بات کہو پھر نہیں کہیں گے, قطن نہیں یہ بات ہم نہیں بولتے. تو وہاں پر یہ بات مشہور. اب وہاں تو میرے پاس بھی لوگ آئے دوڑے کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اماں میں نے کہا بھائی میں نے رات کو ٹی وی پر آرم اسٹرانگ کو خود اترتے ہوئے دیکھا ہے, اس کے پیر میں کمبخت کے وہ آ گیا تھا تو وہ گرنے لگا تھا تو ہنسا تھا, نیچے سے بتایا گیا کہ بھائی تمہیں بتایا تھا کہ دیکھو اس طریقے سے اترنا تم نے کیوں غلطی, تو وہ تو ساری چیز میں دیکھ رہا تھا. اب یہ نکاح وکاح کا کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے قضا پوچھی. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالله, تو وہ آسمان اور زمینوں کے بارے میں, آسمانوں کی جو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں, اس بارے میں نہیں ہے کہ یہ آسمان اول سے نیچے جو جتنے سیارے اور ستارے ہیں یہ تو اللہ میاں نے مصابیح جو ہیں, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, تو آسمان دنیا جو ہے یہ ان سب ستاروں کے اوپر ہے. جتنے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں تک ہماری پہنچ ہے اور جو ہماری رصد گاہیں جہاں تک دیکھ سکتی ہیں, وہ سب آسمان دنیا ہے. اس کے نیچے کی چیزیں ہیں, وہاں تک جانے آنے کی کوئی بات نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. آسمان اول پر نہیں جا سکتے آپ, اس سے اوپر نہیں جا سکتے, وہاں نہیں آپ کی کسی کی بھی رسائی. جنات کو بھی منع کر دیا کہ تم بھی نہیں جا سکتے, وہاں بھی رجوم للشیاطین رجم کیا جاتا. تو بھائی یہ جو ہے یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ابھی تو یہ اجازات کا زمانہ ہے, اب کہاں تک یہ جائیں گی باتیں, کب یہ ختم ہوگا سلسلہ. تو اللہ میاں نے یہ کارخانہ کوئی ایسے ہی تھوڑا ہی بنایا کہ یوں ہی اٹھا اٹھو کر پھینک کر لپیٹ کر پھینک دیں گے. خالق ہیں, مالک ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں, اپنی تمام قدرت, اپنی تمام تخلیق, اپنی تمام صنائع اور بدائے اسی انسان کو بتانا چاہتے ہیں. اسی کو اس کے لیے تجویز کیا ہے کہ یہی تمام چیزوں کو ریکارڈ کرے گا, یہی ساری چیزیں بیان کرے گا کہ میں کیا ہوں, میری مخلوق کیا ہے, میری تخلیق کیا ہے. اس کے لیے تو انسان کو وضع کیا ہے, تو انسان یہ ساری چیزیں اکٹھی کر رہا ہے. اس کو اللہ میاں نے قلم دے دی, اور قلم اس نے میرے زمانے میں تو وہی ایک ہولڈر آیا تھا اور ایک وہ نیزک. اب تو جناب قلم بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلی ہے, اور وہاں سے چلتے چلتے اب کمپیوٹر میں پہنچ گئی, اور وہاں سے وہ انٹرنیٹ پر آ گئی, اور نہ جانے کہاں کہاں. تو یہ قلم جو ہے اس کو تو انسان نے انتہا تک پہنچا دیا. ایک سی ڈی ہم لیتے ہیں, اس میں یہ کہتے ہیں کہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ ساری دنیا کے نام اور ان کے ایڈریسز تمام کے آپ اس ایک سی ڈی میں لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی قلم کہاں تک پہنچ گئی, کیسے کیسے آپ نے اس میں لکھنا سی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ علم بالقلم, اللہ میاں نے تو آپ کو قلم کا علم دیا. تو وہ قلم ابھی تو چل رہی ہے, ابھی آگے پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آشکار ہوں گی, اس کے بعد واپسی ہوگی, اس کے بعد تنزلی ہوگی, اس کے بعد جو ہے امام مہدی آئیں گے. ابھی دس صدی تک تو ان کا انتظار کرو, اس کے بعد جو ہے پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا وحجا مقبولا واجتهادا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا وارضنا وارضا. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں, ہم پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما دی. اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھ, حق کی ہدایت عطا فرما, ہر قسم کی گمراہی اور ضلالت سے ہمیں محفوظ فرما, ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کے نصیب درست فرما, تو نباہ والے بہتر رشتے عطا فرما, جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ مع العافیت عطا فرما, جو پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس دنیا میں ہمیں عزت آبرو سلامتی عافیت ایمان کے ساتھ رکھ, جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على ہاں خواب میں اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر میں احمد ابن حنبل کو یہ بات بتاؤں گا تو وہ کسی سے ظاہر نہیں کریں گے, اور یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ احمد سے میرا کیا تعلق ہے. تو اس تعلق کی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے, نشر کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر میں بتایا, انہوں نے وہاں سے قاصد کو لکھ کر بھیجا وہ سارا واقعہ. اور احمد ابن حنبل پر جب پہنچا ہے تو وہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں اس قابل کہاں ہوں. پھر انہوں نے اپنا کرتا اتار کر, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اسے جو لایا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ پوچھا کہ دیکھو تمہیں احمد ابن حنبل نے کچھ ضرور دیا ہوگا, میں تم سے وہ لوں گا نہیں, مگر مجھے یہ بتا دو کہ کیا دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنا یہ کرتا اتار کر لیا, تو بس اتنا کرو کہ اسے پانی میں ڈال دو, میں وہ پانی پیوں گا.